السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جو دین سکھایا ہے اس میں سادگی کی تعلیم دی ہے، اور ایک جگہ فرمایا، ایک روایت میں فرمایا کہ البغاضۃ من الایمان، سادگی ایمان کی علامت ہے، اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا. اسی کے تحت آپ کی جو شادیاں ہوئی ہیں جن کا آج کل وہ چل رہا ہے سلسلہ، تو وہ تمام تر شادیاں سادگی پر ہی مبنی تھی. ایک نکاح آپ کا حضرت صفیہ ابن حیی ابن اختب سے ہوا، خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں. یہ صفیہ ابن حیی ابن اختب، جس کا ذکر بخاری میں بہت تفصیل سے آیا ہے، یہ اسلام کا کوئی معمولی دشمن نہیں تھا. اس نے بہت سازشیں کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف، اور چونکہ یہودی تھا، یہودی قوم کے اندر یہ ایک خصلت ہے سازش. خیبر کی جنگ میں حیی ابن اختب بھی مارا گیا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، اور داماد بھی مارا گیا، تینوں مارے گئے، تینوں قتل ہوئے. اور حیی ابن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باندی بن کر آئیں، اور پہلے یہ حضرت دحیہ کے حصے میں آئیں، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو مجھے دے دو، میں ان سے نکاح کر لوں گا. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ پہلے باندی بن کر آئیں، پھر حضور نے ان کو آزاد فرمایا اور پھر ان سے نکاح فرمایا، اور اسی موقع پر یہ اسلام بھی لائیں، مسلمان بھی ہو گئیں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر گھی، پنیر اور کھجور، یہ تین چیزیں تھیں، ان پر ولیمہ ہوا، چمڑے کے دسترخوان بٹھائے گئے، ولیمہ ہو گیا. یہ ایک سادہ سا ولیمہ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، کیونکہ سفر تھا، خیبر سے واپسی ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 1.5 مد عجوا کھجور تھی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کر صحابہ کو دی اور فرمایا لو اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو. یہ کھجوریں تھیں کچھ، اور یہ دے دی، فرمایا یہ اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پنیر، کھجور اور گھی، یہ چمڑے کے دسترخوانوں پر لگا دیا گیا، یہ ولیمہ ہو گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ولیمے کے موقع پر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ صفیہ باندی ہیں یا ام المومنین ہیں، تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پردہ کرائیں تو یہ ام المومنین ہیں، اور اگر پردہ نہ کرائیں تو باندھی ہیں، کیونکہ باندھی کے لیے اس حیض سے پردہ نہیں ہے جیسے عام عورتوں کے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر پردہ نہ کرایا تو باندھی، پردہ کرا دیا تو ام المومنین. لہذا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ کراتے تھے، باقاعدہ جو یہاں تک کہ اونٹ پر سوار ہوتے وقت بھی پردے کے لیے آپ اپنی چادر اٹھاتے تھے، اس پھر پردے میں ویسی پردے میں ہوتی تھی، پھر بھی آپ پردہ کر لیتے تھے اور پھر یہ سوار ہوتی تھی. اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا، فرماتے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر اپنا گھٹنا ہی اٹھاتے تھے، اس پر پاؤں رکھ کے صفیہ سوار ہوتی تھی اونٹ پر. یہ ان کی سعادت تھی، حضور اپنا گھٹنا کھڑا کر کے پھر وہ فرماتے تھے آؤ اس پر پاؤں رکھو، پھر وہ اونٹ پر سوار ہوتی تھی. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی محبت کا اظہار فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب آپ ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کے چہرے پر نیلا نشان تھا، نئی نئی دلہن تھی، چند دن ان کی شادی کو ہوئے تھے اور شوہر بھی مارا گیا، چند دن شادی کو ہوئے، سردار کی بیٹی، بنو نذیر کا سردار تھا ہوئے ابن اختم، اور وہ خود بھی مارا گیا، ان کا شوہر بھی مارا گیا اور بھائی بھی قتل ہوا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فوراً یہ پوچھا کہ یہ تمہارے نشان کیسا ہے، نیل پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ نشان اس وجہ سے ہے کہ میں نے خواب دیکھا شادی کے بعد، خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر آسمان سے چلا اور میری گود میں آ کر گر گیا. میں نے رات کو خواب میں دیکھا، صبح اپنے شوہر کو یہ بات بتائی، شوہر ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ خیبر کی لڑائی پیش آ گئی، تو شوہر کو بتایا تو شوہر نے جو تھپڑ مارا ہے اس کا یہ نشان ہے، اس سے نیل پڑا ہے. اور یہ کہہ کے تھپڑ مارا کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے. ان کے شوہر کو خوابوں کی تعبیر پر عبور حاصل تھا، اس نے کہا یہ خواب سن کر زوردار تھپڑ مارا، یعنی اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ اس کا نیل اس وقت تک باقی تھا، چند دن گزرنے کے باوجود وہ نیل باقی تھا. تو آپ بتائیں کتنا طاقتور تھپڑ مارا ہوگا. تو اور یہ کہہ کر مارا کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے. بہرحال یہ خواب سچا ہو کر رہا اور یہ شادی ہو کر رہی. تو یہ ایک سادی سی شادی تھی جو سفر کے دوران ہوئی، اور سفر میں وہ اسباب نہیں ہو سکتے جو حضر میں ہوتے ہیں. یہ شادی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں فرمائی، ایک سادہ سا ولیمہ ہو گیا. مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو کیونکہ یہ حسین بہت تھیں، حضرت صفیہ بیٹی بھی سردار کی تھی، حسین بھی بہت تھیں، تو عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے آئیں، باقاعدہ مدینہ منورہ کی عورتیں ان کو دیکھنے آیا کرتی تھیں کہ یہ کتنی حسین عورت ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے کانوں میں سونے کا بنا ہوا کھجور کا پتا تھا، وہ سونے کے بنے ہوئے کھجور کے پتے ان کے کانوں میں تھے، وہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھنے آئیں تو ان کو پتا چلا کہ یہ حضور کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے وہ ان کو ہدیے میں دیے. باہر کہہ دیے ایک سادی سی شادی تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، بنو المستلق، غزوہ بنو المستلق مشہور غزوہ ہے، اس میں یہ باندی بن کر آئیں اس غزوے میں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے شادی کا معاملہ ایسا ہوا کہ یہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں باندی بن کر آئیں، انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی. مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ تم غلام یا کنیز سے کوئی یہ معاملہ کرے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تم آزاد ہو، اس کو ان پیسوں کو بدلے کتابت کہا جاتا ہے. تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی کہ تم مجھے اتنے پیسے لا دو بس تم آزاد ہو. پیسے ان کے پاس تھے نہیں، سردار کی بیٹی تھی اور باندی بن کے آ گئی تھی، تو یہ حضور کے پاس گئی، انہوں نے سن رکھا تھا حضور بڑے شفیق ہیں. پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھیں، خیمے میں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی حسین عورت ہیں. اور ایک روایت میں وہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی. حضرت عائشہ حضور کے مزاج کو بڑی سمجھنے والی تھی. وہ جو شہد کے اوپر حضور نے قسم کھائی تھی میں شہد نہیں پیوں گا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جو بیویاں تھیں ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو حضور جب تمہارے پاس آئے تو ان سے تم یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک گوند تھی جو مدینہ منورہ کے باہر جھاڑیوں میں ان کے تنوں سے وہ گوند نکلتی تھی، وہ بدبودار ہوتی تھی. تو جب تم یہ کہو گی نا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، تو حضور فوراً یہ فرمائیں گے نہیں نہیں میں نے تو صفیہ کے یہاں شہد پیا ہے. تو تم پھر یہ جواب دینا کہ شاید شہد کی مکھی نے مغافیر میں سے بھی چوس لیا ہوگا کچھ. تو یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور فوراً یہ جواب دیں گے، ایسا ہی ہوا. حضور نے سب جگہ یہی جواب دیا کہ ہاں نہیں نہیں میں نے تو شہد پیا ہے. تو وہ مزاج کو بہت سمجھتی تھی، فوراً سمجھ گئی ان کو دیکھ کر. جب یہ دروازے پر آئیں خیمے کے اور پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی کہ آپ مجھے کچھ ادھار دے دیجئے، میں اپنے میرا باپ سردار ہے میں کچھ کر انتظام کر لوں گی اور آپ کو پیسے لوٹا دوں گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے بہتر چیز چاہتی ہو؟ انہوں نے پوچھا وہ بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ پیسے میں دوں گا ثابت ابن قیس کو اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا میں راضی ہوں. اس طرح یہ نکاح ہوا، اور اس نکاح میں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجور اور گھی کا حلوہ بنا کر اور صحابہ کو کھلایا. یہ بھی سفر میں ولیمہ ہو گیا. اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا، تھوڑا سا مختلف، کہ مدینہ منورہ کے اوپر چاند ہے، وہ وہاں سے سفر کرتا ہوا وہ چاند ہمارے علاقے میں آیا اور پھر آ کر میری گود میں آ کر گر گیا. اور فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ میری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی ہوگی. گویا اس طرح یہ شادی ہوئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ شادی اتنی برکت والی تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کی تو اس یعنی حضرت جویریہ کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں، ان کی قوم کے مرد اور عورتیں غلام بن چکے تھے، عورتیں کنیزہ بن چکی تھیں، باندیاں بن چکی تھیں. جب ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا ہے تو انہوں نے سارے غلاموں کو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، ہم ان کو اپنی غلامی میں کیوں رکھے ہیں؟ یہ ہے ادب، اس کو کہتے ہیں محبت. اور یہی شیخ کی اولاد کا ادب ہے. شیخ کی اولاد کا بھی یہی ادب ہوتا ہے. دیکھیں صحابہ کا ادب دیکھیے. ان کو جب یہ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا ہے تو انہوں نے ان کی قوم کے سارے مردوں کو ساری عورتوں کو سب نے آزاد کر دیا. اور صحابہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کوئی نکاح اتنا برکت والا نہیں دیکھا جتنا جویریہ کا نکاح تھا, کیونکہ اس نکاح کے نتیجے میں 100 گھرانوں کے مرد اور عورتیں آزاد ہوئیں. 100 تو صرف گھرانے تھے, ان کے مرد اور عورتیں کتنے ہوں گے؟ 100 سے زیادہ ہی ہوں گے. لہذا 100 گھرانوں کے مرد جو غلام بن چکے تھے, 100 خاندانوں کی گھرانوں کی عورتیں جو باندیاں بن چکی تھیں, اس نکاح کے نتیجے میں وہ بغیر پیسوں کے ان کو آزاد کر دیا صحابہ نے. یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے سسرالی حضور کے سسرالی رشتہ دار ہیں, ہم ان کو غلام اور باندیاں بنا کے رکھیں. اور یہ بھی یاد رہے حضور نے ترغیب نہیں دی تھی اس کی, انہوں نے خود یہ بات سوچی. یہ ادب خود ان کے, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. تو یہ محبت ان کو ہو چکی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, اس محبت نے خود ہی ادب سکھایا. محبت خود لے کر چلتی ہے پھر, اور خود آداب سکھاتی ہے اپنے راستے کے. تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہے اگرچہ کہ وہ سوکن ہیں, لیکن فرمایا جوہریہ سے زیادہ بابرکت نکاح میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس کے نکاح کے نتیجے میں 100 گھرانوں کے مرد اور عورتیں آزاد ہوئے. اور یہ کھجور اور پنیر کے حلوے پر یہ ولیمہ ہو گیا. سبحان اللہ, یہ ہے سادگی. اور ایک نکاح ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی جعفر ہے جو خیبر والے دن حبشہ سے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی پیشانی میں یہاں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا, چوما. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی پیشانی کو چوما اور کلمات کیا فرمائے. حدیث میں آتا ہے فرمایا لا ادری بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی کامیابی کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی, واپس آمد کی زیادہ خوشی ہے. جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی کامیابی کی زیادہ خوشی ہے, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. یہ الفاظ فرمائے لا ادری بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر. اب آپ اندازہ لگائیں کیسی محبت ہوگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ان کو بھیجا کہ جاؤ میمونہ سے بات کرو کہ وہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جب یہ پیغام سنا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اپنا وکیل بنایا, حضور کے چچا کو. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے وکیل بن کر ان کی طرف سے حضرت میمونہ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا. جب نکاح کی اطلاع ان کو ہو گئی تو وہ مکہ مکرمہ میں تھی, مسلمان ہو چکی تھی, وہاں سے چلی ہیں. اور یہ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا سفر فرمایا تھا ذی قعدہ میں, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو وہ مکہ سے چلی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریف کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں یہ پہنچ گئیں اور پھر یہ ساتھ ہی مدینہ منورہ واپسی ہوئی. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ شریف یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ رخصتی ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. یہیں پر آپ کا خیمہ تھا اور بعد میں اسی مقام پر جہاں رخصتی ہوئی تھی وہیں ان کا انتقال ہوا. آج بھی جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں, مدینہ منورہ اگر آپ جا رہے ہو مکہ مکرمہ سے تو بائیں جانب ایک چار دیواری آتی, اچھی بڑی چار دیواری ہے, یہ وہی ہے جس میں حضرت میمونہ کی قبر آج بھی موجود ہے, الحمدللہ ہم نے بھی زیارت کی. تو یہ مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر یہ شریف کی جگہ ہے, آج بھی وہ اسی نام سے موجود ہے, وہ جگہ اس کا نام یہی ہے, البتہ آبادی وہاں نہیں ہے. ایک چار دیواری میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہیں پر رخصتی ہوئی, حضور سے شادی ہوئی اور یہیں انتقال ہوا بعد میں. تو یہ بھی بڑا سفر کی شادی تھی اور سادگی سے ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان شادیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی برکت, کیسی رحمتیں, کیسی برکتیں, کیسے اتفاقات نصیب فرمائے, خوب دین پھیلا اور نہ جانے کتنے خاندانوں میں اسلام داخل ہوا, لوگ ایمان میں ایمان لائے اور ایمان پر ان کو خاتمہ نصیب ہوا, صحابیت کا درجہ ان کو حاصل ہوا. ان شادیوں کے نتیجے میں یہ دین پھیلا. تو بس بھائی جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں تو بھائی شادی کرنی ہے جیسے ہماری عورتیں چاہتی ہیں, جیسے ہمارے خاندان میں رواج ہے ویسے کرنی ہے, تو ٹھیک ہے بس بھائی پھر اللہ تعالی بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے. یہ جو آیت ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اقبال مرحوم نے چونکہ وہ عالم نہیں تھے تو ترجمہ اس کا غلط کیا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, یہ غلط ہے ترجمہ. اور آیت کا پس منظر یوں ہے کہ ایک قوم کو جب ہدایت مل جائے, ہدایت ملنے کے بعد اور وہ دین پر چل رہے ہوں, شریعت پر چل رہے ہوں, سنت پر چل رہے ہوں, اس کے بعد اللہ ان کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود گناہوں پر نہ آ جائیں. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. اور اقبال نے اس کو اس مفہوم میں لیا ہے کہ جب کسی قوم کی حالت خراب ہو اس کو جب تک وہ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو تو اللہ بھی نہیں بدلیں گے. یہ شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن اگر اس کو اس آیت کا ترجمہ قرار دیا جائے تو غلط ہے. اور اقبال نے اس آیت کا صرف ترجمے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کر دیا ہے شعر میں اور یہ غلط فہمی لگی ان کو چونکہ وہ عالم نہیں تھے. عالم اس کو پتا ہوتا ہے تفسیر کیا ہے اس آیت کی. تو مطلب یہ ہے کہ حالت درست ہو, شریعت پر اتباع نصیب ہو رہا ہو کسی قوم کو, سنت کی اتباع ہو حاصل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو میں بگاڑ نہیں لاتے جب تک کہ وہ خود گناہوں کی طرف نہ آ جائیں. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تو یہ جو ہمارے حالات بگڑے ہیں یہ خود ہمارے اختیار سے ہم نے کیا نا, ہم اس طرف گئے ہیں تو حالات ایسے ہوئے ہیں. بھئی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے حالات بگاڑے, ہم خود جب اس طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انلزمکم وانتم لا کارہون, ہم دین کو تمہارے پر تھوپ دیں اور تم دین سے کراہت اختیار کر رہے ہو, دین سے تمہیں کراہت آ رہی ہے اور ہم تمہارے اوپر دین تھوپ دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب تم دین کے محتاج بنو گے تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر رحم آئے گا. تو اب ایسے ہی حالات ہو رہے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. آپ دیکھیں قرآن عربی میں, حدیث عربی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان عربی, صحابہ کے دور تک, تابعین تبع تابعین کے دور تک دین رہا, پھر جب انحطاط جب آنا شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اٹھایا ہے اور یہاں منتقل کیا. پاکستان ہندوستان کا جو علاقہ بڑے بڑے علماء پیدا جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ صحابہ کے قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی مرید اور خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے, جو مرشد اور شیخ تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے, شیخ الحدیث جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے, ان کے شیخ اور مرشد تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ان کے شیخ نے مولانا رشید احمد گنگوئی نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ عطا فرما رکھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کے اندر وہ صفات ہیں جو صحابہ میں ہوا کرتی تھیں, وہ صفات ان کے اندر ہیں. گویا اس صحابہ کے قافلے کا بچھڑا ہوا ایک فرد ہے جو اس زمانے میں آیا ہے. یہی علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں علماء فرماتے ہیں, ہمارے اکابر تھے ہی ایسے, صحابہ والی صفات ان کے اندر پائی جاتی تھیں. اس صحابہ کی قوم کے بچھڑے ہوئے فرد تھے جو اس زمانے میں پیدا ہوئے, ان کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا. مولانا مظفر حسین کاندھیلوی ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, یہ صحابہ کے قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو یہاں منتقل کیا, ایسے ایسے علماء مفسر مبلغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات پیدا ہوئے. قرآن منتقل ہوا مصر میں, وہاں پڑھا گیا, وہاں کے قراء مشہور ہوئے. تو یہ چیزیں ہوئیں, اور جب اور اب یہ حالات ہو رہے ہیں کہ یہاں سے بھی ناقدری ہو رہی ہے, یہاں کے لوگ بھی اب دین کی ناقدری کر رہے ہیں. تو اب یہ دین منتقل ہو رہا ہے یورپ کی طرف, امریکہ کی طرف, وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. یقین مانیے وہاں بعض لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ان کی تہجد, مجھے فتائے ایک صاحب نے کہ ایسی آواز آ رہی تھی رونے کی برابر سے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, برابر ایک صبح کے وقت رونے کی آواز آ رہی تھی میں, اور ایسی آواز جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہوں. تو میں پہنچا, بھائی خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ ہاں, کہنے لگے آج ہماری تہجد کی نماز نکل گئی, تہجد کی نماز نکل گئی. اس پر ایسا روئے ہیں کہ جیسے کسی عزیز کا انتقال پہ رویا جاتا ہے. اب یہ دین وہاں جا رہا ہے, ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک سنت کا ان کو پتا چل جائے اس پر مر مٹتے ہیں. تو بس آثار اب ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں اگر ہم نے قدر نہ کی تو یہ دین وہاں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کسی کے. دوسری قوم کو وَإِن تَتَوَلَّوْ, یہ سورہ محمد کی آخری آیات ہیں, وَإِن تَتَوَلَّوْ, اگر تم دین سے بے رخی اختیار کرو گے, پہلو تہی کرو گے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تمہاری جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں گے, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر وہ جو دوسری قوم ہم لائیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہ بہت تنبیہ کے الفاظ ہیں, اور ایسا ہوا ہے اور اب ایسا ہو بھی رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر ہم نے اپنی حالت تبدیل نہ کی, ہم نے فیصلہ نہ کیا اپنے آپ کو بدلنے کا, تو بس ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اب یہ وہاں جا رہا ہے دین. یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے, اتباع سنت اور اتباع شریعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ عبد الرحیم کی والدہ شدید بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے.